This is VOA News. I'm Jim Bertel. People in Hong Kong are voting Sunday in local elections, widely seen as a de facto referendum on pro-democracy protests. VOA's Bill Gallo reports from Hong Kong.
Voters are electing district council members, which actually don't have much power. The outcome, though, will be seen as an important measure of public opinion. Ma Kwok is a political scientist at the Chinese University of Hong Kong.
If the Democrats really score a landslide victory, it will show very clearly that the public is in support of the movement despite recent violence.
Hong Kong has seen intense clashes between police and groups of mostly student protesters. It's an escalation in the five-month-old anti-government protest movement. Despite the violence, many polls suggest the protests remain popular, while Chief Executive Carrie Lam has record low approval ratings. Bill Gallo, VOA News, Hong Kong.
Pope Francis is in Japan, where he is calling on all countries to abolish nuclear weapons. Reuters' Emer McCarthy has more.
Rain didn't deter Pope Francis's faithful lining up before dawn to catch a glimpse of him on Sunday. Speaking at Nagasaki's Atomic Bomb Hypocenter Park, ground zero of the bomb drop during World War II that killed 27,000 people, the pontiff sent a strong message to world leaders.
I ask political leaders not to forget that these weapons cannot protect us from current threats to national and international security.
He also called for the bombings of Hiroshima and Nagasaki to be honored as a living memory, as opposed to a, quote, relic of the past.
That is Reuters' Emer McCarthy reporting. For more news, whenever you want it, please go to the VOA website, voanews.com. This is VOA News. Police in Iraq say security forces opened fire on protesters in Baghdad and several cities in southern Iraq on Sunday, killing at least 9 people and wounding dozens of others. Anti-government protests erupted in early October and have swollen into the largest demonstrations since the fall of Saddam Hussein in 2003. U.S. Vice President Mike Pence paid a surprise visit Saturday to U.S. troops in Iraq and met with a Kurdish leader to reassure Iraqi Kurds of continued U.S. support. AP's Ben Thomas has more.
The U.S.-led coalition says its forces, along with hundreds of U.S.-aligned Syrian Kurdish commandos, took part in an operation in southeastern Syria Friday, capturing dozens of Islamic State militants, clearing IS compounds, and seizing weapons and explosives. The news came on the same day Vice President Mike Pence visited Iraq in an effort to reassure Kurdish allies in the region, telling reporters,
President Trump's commitment to our allies here in Iraq, as well as to those in the Syrian Defense Forces, the Kurdish forces who fought alongside us, is unchanging.
President Trump's pullback of American forces in Syria opened the door for a cross-border offensive against the Kurds last month by Turkey. Ben Thomas, Washington.
A plane carrying at least 17 passengers crashed shortly after takeoff Sunday in Congo's eastern city of Goma, killing all of those on board and possibly more on the ground. Reuters is reporting 24 people are dead. 22 people have died from measles in Samoa. Reuters reports all the deaths except one were of children younger than 5 years old. The South Pacific island has declared a state of emergency with nearly 2,000 cases of measles reported. The government has initiated a mass mandatory vaccination program. Egypt's Ministry of Antiquities has revealed details on recently discovered animal mummies. AP Sarah Bassett has the story.
Items from the new find were displayed at a makeshift exhibition at the famed Step Pyramid of Djoser in Saqqara, near where mummies and other artifacts have been found in a vast necropolis. Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, Dr. Mustafa Wazeri, told reporters that local archaeologists found a cache that includes hundreds of mummified animals, birds, and crocodiles.
The most lovely discovery out of those hundreds, that's scarab. It is the biggest and the hugest scarab all over the world.
Markings on the displayed artifacts showed that they date back as far as 664 BC. I'm Sarah Bassett.
In Guinea-Bissau, incumbent Zuse Mariu Vaz is among the 12 candidates vying to lead the West African country. He is the first democratically elected president in Guinea-Bissau's history to finish his term. I'm Jim Bertel, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ अंजुम हेरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस प्रोग्राम में आपके लिए इस हफ्ते में रूनमा होने वाले हालात हाजरा और दीगर अहम मौजूआत पर फीचर और रिपोर्टें पेश की जाएंगी। हमारी कोशिश है कि हमारे वो सामईन जो हमारे टेलीविजन का मैगजीन प्रोग्राम नहीं देख पाते, इनके लिए हम वो रिपोर्टें पेश करें जो हफ्ता भर हमारे टेलीविजन प्रोग्रामों में नशर हुई। आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का। आज से तकरीबन 36 साल पहले एक पाकिस्तानी 17 साल की उम्र में जेब में सिर्फ 100 फ्रांक लिए जेहलम से पेरिस आया और आज ग्रॉसरी स्टोर्स की चेन का मालिक है। अमजद अजीज ने फ्रांस में अपनी पहली रात कब्रिस्तान में गुजारी। आज इनके बायोमोंड नामी कोऑपरेटिव स्टोर की पूरे फ्रांस में 209 शाखें हैं। कामयाबी का ये सफर उन्होंने कैसे तय किया, इसकी कहानी सुना रहे हैं पेरिस से असदुल्लाह खालिद।
पिछले 12 साल में बायोमोंड ने बहुत तरक्की की है। आज इसका सालाना रेवेन्यू 300 मिलियन यूरो है। So it's all organic.
जी, जितनी चीजें आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़े।
ये एक ऑर्गेनिक स्टोर है, केमिकल से पाक खुराक, फल और सब्जियों के अलावा कुदरती कॉस्मेटिक्स और फूड सप्लीमेंट से भरा ये स्टोर फ्रांस भर में फैले बायोमोंड के 200 से जायद स्टोर्स में से एक है, जिसकी बुनियाद 53 साल अमजद अजीज ने 1991 में रखी। बहुत से मुश्किल दिनों के बाद अपनी मेहनत के फल पर अब वो खुश हैं।
ये मैंने आज से 25 साल पहले स्टार्ट किया था। ये सच बात है कि स्टार्ट में मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, चूँकि सिस्टम मुनज़म नहीं था, हमें सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। लेकिन मैं डिसाइड नहीं हुआ कि मैंने पहली दुकान से शुरू किया, एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, और आज माशाल्लाह जो है ना इस तरह के 209 स्टोर हैं हमारे।
उनका कैसा जा रहा है? ठीक है।
अमजद 1983 में पाकिस्तान से जर्मनी के लिए निकले, लेकिन पैसे कम होने की वजह से तुर्की के रास्ते फ्रांस तक ही पहुँच सके। अमजद कहते हैं कि पेरिस पहुंचने पर उनके हाथ में सिर्फ 100 फ्रैंक थे, जो एक जानने वाले पाकिस्तानी के एड्रेस तक पहुंचने में टैक्सी का किराया बना। वो जानने वाला पाकिस्तानी जिसके घर और दिल में उन्हें एक रात के लिए रखने की भी जगह ना थी, उन्हें आज भी इस शहर में अपनी गुजारी हुई पहली रात याद है।
वो मेरी पहली जो रात थी वो पेरिस इनका एक कब्रिस्तान है जहाँ से शुरू हुई, वो पहली रात में वापस आया।
बचपन का ख्वाब था जहाज उड़ाने का। पेरिस पहुंचने के 15 साल बाद इस शहर में कदम जमाए और ये ख्वाब भी पूरा किया। हाल ही में पेरिस से मेलबोर्न अपने जहाज में 20 मुल्कों पर 90 घंटे तक की फ्लाइंग करके एक स्पोर्ट्स चैलेंज को पूरा किया। अमजद अजीज के आज कारोबारी मुकाम को देखें और उस मौके को देखें जिसका सिरा पकड़कर उन्होंने अपने कारोबारी सफर का आगाज किया, तो यकीनन हैरत होती है।
ये मार्केटों में ट्रक की लोड अनलोड करने का मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो वहीं से मुझे चांस मिला कि मुझे एक स्टैंड मिल गया, तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लिया।
35 साल से अमजद फ्रांस में आबाद जरूर हैं, लेकिन दिल में पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा अभी भी कायम है। 2005 के तबाहकुन जलजले के बाद सबसे पहले इमदादी सामान लेकर पहुँचने वालों में अमजद भी शामिल थे। इसी जलजले के बाद 1500 बच्चों की किफालत का जिम्मा भी उठाया और अब भी पाकिस्तान में तकरीबन 100 मिलियन यूरो की सरमायाकारी करने जा रहे हैं।
पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में बहुत तरक्की की है, हर लाइन में तकरीबन तरक्की बहुत रखी हुई है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में जो है ना वो इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई।
बायोमोंड स्टार्ट करने वाले अमजद अजीज इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते नजर आते हैं।
अब वक्त आ गया है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यही कुछ जो है ना अपने मुल्क में लेके जाऊँ। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट है यही है कि पाकिस्तान में जो है ना इसी कॉन्सेप्ट को मैं पाकिस्तान में लेके जाऊँ। उस सिलसिले में हम लोग फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलके जो फ्रांस की सबसे बड़ी मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है जिसको रांजिस कहते हैं, उसकी कॉपी जो है ना वो करना चाहते हैं लाहौर में।
पाकिस्तान की वजारत ब्राय समंदर पार पाकिस्तानी इसके मुताबिक फ्रांस में तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, लेकिन अमजद अजीज का शुमार यहाँ के कामयाब तरीन पाकिस्तानियों में होता है। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेरिस, फ्रांस।
मकतूल गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे सहाफी और मुसन्निफ आतिश तासीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा है कि भारत ने इनसे इनका खानदान छीन लिया है। आतिश तासीर बरतानवी शहरी हैं, लेकिन इनकी वालिदा का ताल्लुक भारत से है और वो वहीं पले बढ़े। भारतीय हुकूमत का मौकिफ है कि आतिश ने अपने वालिद सलमान तासीर की पाकिस्तानी शहरियत के बारे में सच नहीं बताया, इसलिए हुकूमत ने इंटरनेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस इनसे वापस ले लिया है।
ہماری ساتھی ارم عباسی نے سب سے پہلے ان سے یہی پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ بھارت نے انہیں ملک بدر کر دیا.
میری ماں ایک سنگل مدر تھی, وہ میری سول لیگل گارڈین تھی, اور انہوں نے ہی مجھے میری ساری پرورش پیدا, سارا کچھ جو دلی میں ہوا تھا. تو اس مطلب اس بات پہ ہم نے پی آئی او او سی آئی کا وہ اپلیکیشن لیا تھا, اور کسی نے کبھی سوال نہیں کیا, کسی نے کہا کہ یہ آتش تاثیر تو یہ کیسے رہ سکتا ہے, یہ پاکستانی ہے. لیکن 3 مہینے پہلے جب میں نے انتخابات کا وقت تھا, چناؤ کا وقت تھا, جب میں نے مودی جی کے بارے میں ٹائم میگزین میں لکھا اور وہ خبر ٹائم میگزین کے کور پہ چھپی, تو یہ لوگ بالکل پاگل ہو گئے. ان کے جو ٹویٹر آرمی ہیں بالکل پاگل ہو گئے. وہ میرا وہ وکیپیڈیا ہیک کر رہے تھے, مجھے زبردست ٹرول کر رہے تھے, کونسل جنرل شکایت کر رہا تھا ٹائم میگزین سے. ہاں ہاں, یہ سارا کچھ چل رہا تھا. اور تو میں نے کہا مجھے مطلب افسوس اس بات کا ہے کہ جو سمبت پاترا ہے, جو بی جے پی کے اسپوکس مین ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں, اور اس جھوٹ کو مودی بھی نے اٹھا کے وہ بڑھانے لگے, اور وہ بھی کہا کہ یہ تو پاکستانی فیملی کے. اور میں نے کہا اس کی وجہ سے مجھے بہت سخت نقصان ہو سکتا ہے, اور آپ دیکھ لیں 3 مہینے بعد وہ جواب آ گیا ہے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے ٹائم میگزین کے لیے جو لکھا تھا آرٹیکل, ڈیوائیڈر ان چیف تھا اس کا ٹائٹل,
وہ اس کا عنوان جو ٹائٹل دیا تھا, اور وہ آپ جانتے ہیں یہ جو سرخیوں کی بات ہے وہ رائٹر نہیں چنتا ہے.
لیکن آپ کرٹیکل تھے.
میں نے خوب تنقید کی تھی ان کی, اور ان کی تنقید کرنا, ان کی نندا کرنا وہ میرا حق ہے, وہ میں نے کیا تھا, اور میں نے کانگریس کی بھی تنقید کی تھی. لیکن یہ انہوں نے یہ امیج دیکھ کے, منظر دیکھ کے کہ مودی کی شکل اور ایک نیگیٹو ہیڈ لائن, اور وہ ان کی جو ہندوتوا جو ٹویٹر آرمی ہے وہ بالکل پاگل ہو گیا.
انڈیا اپنی مدر سے, یا آپ نے لکھا کہ آپ کی نانی کی بھی برتھ ڈے آنے والی ہے,
اب آپ بتائیں, یہ وہ میری 70 عمر کی ماں ہے اور 90 عمر کی نانی ہے, جنہوں نے میری پوری پرورش کی ہے. وہ ہی میرا ایک خاندان تھا, اور وہ مجھ سے چھین لیا ہے, اور ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ میرا واپس آنا مشکل ہے.
کتنا یہ پینفل ہے یہ سوچنا کہ آپ پلے بھرے انڈیا میں,
پلے بھرے, اور مجھے بہت درد محسوس ہوتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ 1980s میں ایک انڈین عورت واپس آ رہی ہے ایک مسلمان بچے کے ساتھ, جو مطلب اس کا والد موجود نہیں ہے, اور مجھے بس اتنا مطلب دکھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو بھروسہ انہوں نے مجھ میں پیدا کیا ہے وہ آج ٹوٹ گیا ہے.
آپ کے پاس ڈاکیومنٹس ہوں گے ٹو پروو اٹ, کہ دکھانے کے لیے کہ آپ نے نہیں چھپایا کہ کون ہے آپ کا والد؟
ڈاکیومنٹس چھوڑیں, اس کے بعد میں نے مطلب اتنا خوب لکھا ہے, اگر میں چھپانے کے معاملے میں ہوا, اگر میں چھپانا چاہا کہ میرے والد صاحب, تو میں کتابیں تو نہیں لکھتا, میں مضامین تو نہیں لکھتا. تو اور ان کے پاس یہ حق ہے, اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ مجھے ایگزیمپٹ کر سکتے ہیں.
اب جو آپ کے ساتھ سچویشن ہوئی ہے, ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں بہت سارے جرنلسٹ کے اگینسٹ کیسز کیے جا رہے ہیں جو کہ کرٹیکل ہیں اس وقت کی جو مودی گورنمنٹ ہے اس کی, کس طرف انڈیا بھر رہا ہے؟
مجھے تو بہت فکر ہے, کیونکہ جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے, وہ آپ بالکل مطلب اس کی کوئی وجود نہیں رہی ہے. وہ بی جے پی کے تو بالکل, وہ اس کی سفلتا اس حد تک کہ وہ کانگریس پارٹی نام میں رہی ہے, لیکن وہ اس کی کوئی وجود باقی نہیں ہے. اب پریس فریڈم, بڑا انڈیا بڑا روبسٹ ڈیموکریسی ہوتا تھا, وہ اور وہ جو یہ جو انڈیا میں جو ٹالرنس کا ٹریڈیشن ہے وہ صرف جمہوریت تک محدود نہیں ہے, لیکن کچھ 2000 سالوں کا مطلب ایک انڈیا میں ڈسکورس, ڈسکشن, ایک ڈسینٹ کی جو قدر ہوتی تھی وہ ضرور ایک انڈیا کی روح کا ایک حصہ ہے, اور وہ انہوں نے بہت حد تک روک دیا ہے.
پاکستان میں 2011 میں امراض قلب کے 150 مریض جعلی ادویات کھانے سے ہلاک ہو گئے تھے. 2012 میں کھانسی کے سرپ نے 60 افراد کی جان لے لی. چھوٹے پیمانے پر ایسے واقعات اکثر ہوتے ہیں. اسلام آباد سے گیتی آرا انیس بتا رہی ہیں کہ جعلی ادویات سے بچنا کیوں کر مشکل ہو رہا ہے.
ڈاکٹرز نے 31 سالہ زین میں 3 ماہ قبل آرتھرائٹس یا جوڑوں کے درد کی مرض کی تشخیص کی اور ادویات دیں, لیکن وہ اب بھی اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. زین کے مطابق ان کو 2 ماہ کے لیے دی جانے والی ایک دوائی نے ان کی حالت چند ہفتوں میں اتنی خراب کر دی تھی کہ وہ اب تک سنبھل نہیں سکے.
10 to 20 days کے بعد میرے جسم پہ چھالے بننا شروع ہو گئے تھے, مطلب جسم گلنا شروع ہو گئے تھے, منہ میں چھالے بننا شروع ہو گئے, کہ میرے لیے پرابلمس اسٹارٹ ہو گئی تھیں. لیکن اس کا اثر جو وہ مہینے تک جاری رہا تھا کہ مجھے اس کو ہیل اپ کرنے میں ٹائم لگا. ڈاکٹر نے فوراً میڈیسن بند کروا دی تھی. ڈاکٹر کو میں نے چیک بھی کروائی تھی, وہ کہتے ہیں یہ میڈیسن فیک ہے, یہ میڈیسن مطلب امپورٹ نہیں ہوئی ہوئی, یہاں فیک جنریٹ ہوئی ہوئی ہے, فیک بنی ہوئی ہے یہاں کی.
ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ غیر معیاری یا جعلی دوائی کسی مریض پر کیا منفی اثرات مرتب کرے, اس کا انحصار مریض کی عمر اور جسمانی صحت پر بھی ہے.
ظاہری بات ہے جب اسٹینڈرڈ کی میڈیسن نہیں ہے تو الٹیمیٹلی اس نے صحت کو نقصان دے دینا. اور ایک ایسا مریض بھی آیا تھا جس نے دوائی کھائی اور اس کے بعد اس کی جو آئی سیٹ ختم ہو گئی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی چیز کو متاثر کر سکتی ہے. اگر آپ سب اسٹینڈرڈ دوائی یا جعلی دوائی استعمال کرتے ہیں تو سر سے پاؤں تک آپ کو افیکٹ ہو سکتا ہے. ایون اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فالج کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے.
سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے نہ ہو, یہ کس حد تک ممکن ہے کہ وہ پتہ چلا سکے کہ کون سی دوا جعلی یا غیر معیاری ہے؟
بینا علی ایک فارماسسٹ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 2 نمبر اور جعلی ادویات کو پہچاننا آسان کام نہیں, اس کے لیے پیشہ وارانہ مہارت ضروری ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ ان ادویات سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جعلی ادویات ہوتی کیا ہیں.
اسپوریس ڈرگ مطلب یہ کہ جو آنکھوں کو ایک دم اوریجنل لگے لیکن ہو وہ فیک. اسپوریس ڈرگ میں یہ کہ آئیدر ڈرگ جو لیبل لکھا ہو لیبل کے اوپر کہ مین اس میں یہ میڈیسن موجود ہے, وہ اس میڈیسن کے اندر سرے سے ہوئی نہ, اور پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر کوئی اور کنٹامینیشن ہو کوئی اور ڈرگ کی. فارماسسٹ کی پریزنس ہونا ضروری ہے ایٹ دا ٹائم آف پرچیزنگ تاکہ وہ اوتھینٹک اور جو کمپنیز ہیں ان کے آتھرائز ڈسٹریبیوٹرز ہیں نا انہیں سے پرچیزنگ کریں.
دوسری طرف حکومت کے متعلقہ ادارے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ترجمان اختر عباس خان کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی روک تھام کے لیے صرف وزارت صحت ہی نہیں پولیس کسٹمز اور باقی اتھارٹیز بھی کام کرتی ہیں, لیکن وائس آف امریکہ کی متعدد کوششوں کے باوجود اتھارٹی کے کسی بھی متعلقہ افسر نے کیمرے پر اپنا موقف دینے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ جعلی ادویات کی روک تھام انفرادی سطح پر نہیں ہو سکتی, اس کے لیے حکومت کو ادویات کے بار کوڈ متعارف کروانے جیسے کئی اقدامات کرنے کی فوری ضرورت ہے, لیکن ان پر ابھی تک مکمل عمل درآمد نہیں ہو سکا. یہ تھی ارانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ میں چین سے آنے والی غیر معیاری اور جعلی ادویات ایک بڑا مسئلہ ہیں. ان میں وہ ادویات بھی شامل ہیں جن میں شامل اجزاء استعمال کرنے کی امریکہ میں اجازت نہیں, اور وہ ادویات بھی جن کے ذریعے نشہ آور مصنوعات سمگل کی جاتی ہیں. جعلی ادویات سے لڑنے کا ایک ہتھیار بنایا ہے بوسٹن یونیورسٹی سے منسلک پاکستانی امریکن سائنسدان نے. ان کا تیار کردہ آلہ نہ صرف جعلی دوا کی نشاندہی کر سکتا ہے بلکہ دوا کی افادیت کو بھی ماپ سکتا ہے. تفصیلات بوسٹن سے سبا شاہ خان کی رپورٹ میں.
ترقی پذیر ممالک میں بکنے والی ہر 10 ادویات میں سے ایک جعلی یا غیر معیاری ہوتی ہے. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ پسماندہ ممالک میں خصوصاً بڑا ہے. ڈاکٹر حامد زبان بوسٹن یونیورسٹی میں بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں. 2012 میں پاکستان کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جعلی ادویات کی وجہ سے تقریباً 200 اموات ہوئیں, یہ اور اس جیسے دوسرے کئی افسوسناک واقعات. ڈاکٹر حامد زمان کے لیے جعلی اور غیر معیاری ادویات کی پہچان کا طریقہ ڈھونڈنے کا باعث بنے.
ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ کہ چوری بھی ہے اور جہاں پہ کہ دھوکہ بھی ہے, تو میری تحقیق جو ہے وہ ایسے انسٹرومنٹ بنیادی طور پہ ان کو بنانا ہے جن میں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ, چاہے وہ سپلائی چین کا شروع ہو یا دکان ہو یا ہسپتال ہو, وہاں پہ ان دواؤں کو, اور یہ اسینشل میڈیسنس ہیں جن سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے, ان کی تشخیص کر سکیں کہ ان دواؤں میں کوئی جعلی عنصر تو نہیں ہے.
ڈاکٹر زمان کی لیب خاص مالیکیولز تیار کرتی ہے. یہ دوا میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ یا دوا میں موجود فعال جزو کے ساتھ عمل کر کے دوا میں اس جزو کی موجودگی, اس کی مقدار اور اس کے مؤثر ہونے کا سگنل فارما چیک نام کی اس ڈیوائس کے ذریعے دیتے ہیں.
بنیادی طور پہ ٹوٹل کام جو ہے یہ کارٹریج بنا بنایا آئے گا. آپ کارٹریج کو ڈالیں اندر, دیٹس اٹ, یہاں پہ اپنی دوا ڈالیں اینڈ دین ٹرن اٹ آن. and it will be connected to a computer and that's it.
So fairly simple.
Bilkul.
Go ala ek hai, lekin har dawa ko test karne ka apna cartridge hai, jo 15 se 20 martaba istemal kiya ja sakta hai.
Ye sirf ek hi tarah se fit ho sakta hai, aap isko aisa se fit kar hi nahi sakte.
Dr. Adil Najm Boston University ke saath munsalik hain. Wo kehte hain Hamid Zaman ka kaam sirf scientific nahi, balki wo bahut dil se hi kaam karte hain.
Jo uski samaji value hai, wo bahut zyada hai. कि अगर आप देखें कि नॉट ओनली इज ही वर्किंग के फार्मास्यूटिकल जो हैं उसमें जाली फार्मास्यूटिकल को कैसे पता किया जाए, लेकिन ख़ास उसका फोकस ये है कि जो खसूसन सबसे गरीब तरीन तबका है, वो लोग जो जिनके पास सबसे कम वसाइल हैं, कौन से ऐसे हम तरीके इख्तियार कर सकते हैं जिस तरह जिससे उनके मसाइल हल किए जाएं, खसूसन फार्मास्यूटिकल के हवाले से.
वैसे तो दुनिया में करोड़ों अद्वियात हैं, लेकिन कार्ट्रिजेस बनाने में जिंदगी बचा सकने वाली अद्वियात और उन दूसरी अद्वियात को तरजीह दी जाती है जिनका इस्तेमाल गरीब ममालिक और पना गुजीन कैंपों में ज्यादा है.
हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं. तो जाहिर है हर टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन होती हैं और उसकी खूबियाँ होती हैं. मसलन खूबी ये कि जी कॉस्ट इफेक्टिव है ये सब कुछ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. लिमिटेशन ये है कि अगर कोई कहे कि जी आप इसका कंप्लीट केमिकल एनालिसिस करके बता दें, तो जवाब ये है कि वो इस कॉस्ट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मकसद जो है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना है जिसकी कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल है.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दरमियानी और कम आमदनी वाले ममालिक में 10.5% अद्वियात मुतल्लिका बीमारी का इलाज करने में नाकाम रहती हैं, लेकिन निस्बतन सस्ता और बआसानी एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकने वाला ये आला इस मसले का शिकार आबादियों के लिए एक बड़ी उम्मीद हो सकता है. फार्माचेक फिलहाल ट्रायल्स के मराहिल में है. डॉक्टर जमान कहते हैं आप इसे 2-3 सालों में सेहत आमा के इदारों में इस्तेमाल होता देख सकेंगे. इसकी कीमत $1,000 के करीब है, जो मौजूदा स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी के मुकाबले में 100 से 150 गुना कम है. सबाशा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, बोस्टन, मैसाचुसेट्स.
पाकिस्तान में आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनके लिए मुलाजमत पैदा करना हुकूमत का वादा है और वक्त की ज़रूरत भी. और ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसकी जद पर हैं. लेकिन जदीद दौर में अब बात सिर्फ रोज़गार की नहीं, बल्कि जॉब मार्केट में आने वाली नित नई तब्दीलियों के साथ हम आहंग होने की है. आजकल की बहुत सी नौकरियाँ 10 साल पहले तक मौजूद नहीं थी, और टेक्नोलॉजी आने वाले 7 सालों में बहुत सी नौकरियां छीन लेगी. तो आइए जानते हैं कि कौन सी मुलाजमतों के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए. इस बारे में नीलोफर मुगल की रिपोर्ट.
जनेल चावेज ने एक ऐसे शोबे का इंतखाब करने में जरा देर नहीं लगाई जिसे आमतौर पर मर्दों के लिए मौजू समझा जाता है. मैं अपनी शख्सियत के मुताबिक किसी काम का इंतखाब करना चाहती थी. मुझे हमेशा हाथ से काम करना अच्छा लगता था. लेकिन जनेल चावेज ने फौरन ही महसूस किया कि वो जो कुछ सीख रही हैं, जल्द ही वो काम तो मशीनें करने लगेंगी. मैंने एक 3D प्रिंटर देखा जो घर तामीर करता है, और मैंने सोचा कि यही काम करने तो मैं इंडस्ट्री में आई हूँ, अब मैं क्या करूँगी.
नए हुनर सीखना अब मईशत का एक बड़ा अहम हिस्सा बन चुका है.
लॉस एंजलिस ट्रेड टेक्निकल कॉलेज से वाबस्ता लॉरेंस फ्रैंक का कहना है कि अगरचे कारकुनों को नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक चलने के लिए मुसलसल नए हुनर सीखने होंगे, लेकिन वो नौकरियां जहां इंसान को दिमाग इस्तेमाल करना होता है फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही.
जिस काम में मुसलसल मसाइल हल किए जाते हैं या फैसला साजी की जाती है, वो रोजगार ज्यादा मुस्तहकम होते हैं, जैसे तामीराती शोबे में मेंटेनेंस का काम, प्लम्बर्स या इलेक्ट्रिशियन का काम.
इसके साथ साथ शख्सियत से जुड़े हुनर भी जॉब बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकते हैं.
क्या हम लोगों को अपनी बात मौसर अंदाज से कहना सिखा रहे हैं, या एक टीम में मिलजुल कर काम करना? क्या हम उन्हें मालूमात को जमा करना और इसका तजिया करना सिखा रहे हैं?
जेन ओटिस वर्किंग नेशन की सदर हैं, एक ऐसी मुहिम जो अमरीकियों को मुस्तकबिल की मुलाजमतों के लिए तैयार करती है. उनका कहना है कि अमरीका में बहुत से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज तालबिल्मों को तैयार करते हुए ये मद्देनजर नहीं रखते कि टेक्नोलॉजी किस तेजी से बदल रही है.
वो ऐसी चीजें सिखाते हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे ही प्रोफेसर हैं. उन्हें बिजनेस से वाबस्ता असातिज़ा की जरूरत है. लोग सॉफ्टवेयर बनाना नहीं जानते, हम तो बमुश्किल कोडिंग समझ पाते हैं.
और ये मसला हल करने का एक तरीका है इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के साथ इंटर्नशिप या उनकी शागिर्दगी.
In the 21st century, 21वीं सदी में सीखना किसी चीज के मुताबिक खुद को ढालना या किसी नई तब्दीली में खुद को जम करना कभी खत्म नहीं हो सकता.
जिनेल चावेज का कहना है कि ट्रेड स्कूल से तरबियत मुकम्मल करने के बाद वो कुछ सालों तक काम करने का इरादा रखती हैं, जिसके बाद वो बिजली और शमसी तवानाई का काम सीखने के लिए दोबारा स्कूल का रुख करेंगी. एलिजबेथ ली की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है।
माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर में काम करने का अंदाज बदल रहा है। टेक जाइंट रोशनी की शुआओं की मदद से तख्लीक किए जाने वाले थ्री डायमेंशनल खाकों या हॉलोग्राम को दफातर का हिस्सा बना रहा है। हॉलोग्राम्स की मदद से तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बनती है और माइक्रोसॉफ्ट हॉलो लेंस ऐसा हेडसेट है जिसके जरिए 3D हॉलोग्राम को छुआ भी जा सकता है। और इस बारे में भी नीलोफर मुगल की रिपोर्ट।
किसी गैर तजर्बाकार शख्स को ये किसी अजीब बॉम्बे के टुकड़े लगेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के हॉलोलेंस 2 के पीछे कुछ इस तरह दिखाई देता है। नए और बेहतर हेडसेट में हाथों और आंखों को ट्रैक करने वाले सेंसर्स मौजूद हैं, जो सारिफ को हकीकी जिंदगी में 3D होलोग्राम्स के साथ काम करने की सलाहियत देते हैं। इसमें मौजूद आवाज पहचानने और वाईफाई से मुंसलिक होने की काबिलियत इंटरनेट पर की जाने वाली तहकीक को हकीकी जिंदगी में ले आती है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वो काम का मुस्तकबिल बदल देगा।
हम कई अशरों से डिजिटल दुनिया को अपने कंप्यूटर और फोन्स के शीशे की स्पॉट स्क्रीन पर देख रहे हैं।
कंप्यूटिंग का ये नया तरीका वर्चुअल या हकीकत से नजदीक तरीन और ऑगमेंटेड रियलिटी या हकीकत को बढ़ाकर पेश करने की टेक्नोलॉजी के दरमियान की सूरत है।
Mixed reality means
मिली जुली हकीकत से मुराद डिजिटल की दुनिया की उन स्पॉट शीशों के टुकड़ों से आजादी और उन्हें हकीकी दुनिया में अपने साथ लेकर आना है, जिसमें आप डिजिटल की दुनिया के साथ इस 3D तरीके से काम करते हैं जैसा कि हकीकी दुनिया के साथ।
डेवलपर का कहना है कि HoloLens 2 एक साथ काम करने वालों के दरमियान इश्तराक के नए रास्ते खोलेगा। ऑफिस से दूर काम करने वाले मुलाजमीन खुद को होलोग्राम में ढाल सकते हैं।
Unlike video conferencing when you have
videos की विंडोज के साथ की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में तवज्जो कायम रखना मुश्किल होता है। इसके बरक्स आपको लगेगा कि आप एक ही कमरे में हैं।
इटली की फर्नीचर बनाने वाली कंपनी नातूत्सी सारिफिन को अपने फर्नीचर के हकीकत से करीब तरीन नमूने दिखाने के लिए HoloLens 2 इस्तेमाल कर रही है।
एक सेल्समैन के लिए ये एक सुपर पावर की हैसियत रखता है कि वो अपने सारिफ को अपनी प्रोडक्ट का हर हिस्सा दिखा सके।
होलोग्राम्स को तरबियती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और $3,500 की कीमत भी महंगी है, लेकिन HoloLens 2 काम करने वालों को रोजमर्रा मामलात का नया रुख दिखा रहा है। ट्रीना ट्रिंग की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।
नन्हे बच्चों के साथ प्यार से इनकी जबान में बातें सब ही करते हैं, लेकिन साइंसदान कहते हैं कि बोलने का एक खास अंदाज अपना कर वालिदैन बच्चों की सीखने और समझने की सलाहियत में इजाफा कर सकते हैं। इस जबान को पेरेंटीज का नाम दिया गया है। आइए जानते हैं कि ये कैसे बोली जाती है और बच्चे इसे कैसे समझते हैं। इस बारे में सबा शाह खान की रिपोर्ट।
बज़ाहिर ये गुफ्तगू कुछ अहमकाना लगे, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि छोटे बच्चों से उनकी जबान में बात करना उनके लिए सीखने का अहम तरीका हो सकता है। साइंसदान कहते हैं कि बच्चों के सीखने और समझने की सलाहियत को वालदैन एक गैर मामूली अंदाज से बढ़ा सकते हैं, जिसे पेरेंटीज कहा जाता है। डॉक्टर नाहा फरहान रमेरस कहती हैं कि पेरेंटीज बच्चों से बातें करने का कोई आम तरीका नहीं।
स्टडीज हैव शोन दैट कंपेयर्ड टू स्टैंडर्ड स्पीच पेरेंटीज
स्टडीज से पता चला है कि बात करने के आम तरीके से हटकर पेरेंटीज ऊंची आवाज में ठहर ठहर कर अल्फाज अदा करने और लफ्जों पर जोर देकर अदा करने का नाम है। हमने ये भी देखा है कि मौका मिलने पर बच्चे पेरेंटीज को आम बोलने के तरीके के मुकाबले में पसंद करते हैं, और ये कि जिन बच्चों से 11 माह में पेरेंटीज बोली जाती हैं वो ज्यादा अल्फाज बोल पाते हैं।
आई लैब की टीम ने कुछ वालदैन को बच्चों से बात करते वक्त खास बोली का ज्यादा इस्तेमाल करने की तरबियत दी, और नतीजे बताते हैं कि 14 महीने में ऐसे बच्चों के बोलने की सलाहियत बुड़बुड़ाने से बाकायदा अल्फाज की अदायगी तक पहुंच गई। ये भी पता चला कि माएं पेरेंटीज में गुफ्तगू करने की सलाहियत में वालिद से बेहतर होती हैं, और रिसर्च के मुताबिक बाप अपने बच्चों से बातचीत उतनी नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए, और इसीलिए कुछ वालिद इस कोर्स में हिस्सा ले रहे हैं।
मैं बच्चों की जुबान सीखना चाहता हूं ताकि अपनी बेटी की बात समझूं और देखूं कि वो दुनिया को कैसे देखती है।
रिसर्च साइंटिस्ट जेरोम टोव कहती हैं कि ये बात हम जानते हैं कि बच्चों को जुबान सिखाने के लिए उनसे बात करना जरूरी है।
But now we also know that they need eye gaze, you need to meet.
उनसे नजरें मिलाना, उनको छूना, गले लगाना, नकले उतारना, शक्लें और आवाजें बनाना वो अवामिल हैं जिनका बराह रास्त असर बच्चे की जुबान सीखने पर पड़ता है।
यूनिसेफ और नॉन प्रॉफिट H&M फाउंडेशन की मुश्तर काविश इस उम्मीद पर मबनी है कि बाप और बच्चों का रابطہ मजबूत हो और यूं गुफ्तगू के जरिए खानदान मजबूत हो सके। سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اور جناب، اب چلتے ہیں جنوبی لبنان۔ یہاں ایک بیکری دو حوالوں سے مشہور ہے، ایک تو اپنی لذیذ جرمن ڈبل روٹی کے لیے، اور دوسرا ان لوگوں کی وجہ سے جو وہاں کام کرتے ہیں۔ یہ سب خصوصی ضروریات کے حامل افراد ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ مسئلہ ان کی صلاحیتیں نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ ہے۔
علی کردی اور ان کی ٹیم جنوبی لبنان میں واقع ایک بیکری چلا رہے ہیں جس کی خاصیت یہاں تیار کی جانے والی جرمن بریڈز ہیں۔
لوگ حیران تھے جب میں نے بیکنگ شروع کی۔ لبنانی لوگوں نے اس طرح کی بریڈ پہلے نہیں دیکھی تھی، اب وہ مجھے اس حوالے سے جانتے ہیں۔
یہ بیکری موسان سینٹر کا حصہ ہے جہاں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کو مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ اس پروگرام میں تقریباً 170 طلباء تربیت لے رہے ہیں، جن میں ڈاؤن سنڈروم اور آٹیزم جیسے مسائل سے متاثر افراد بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو خصوصی ضروریات کے حامل افراد سے گریز کرتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی دوسروں جیسے قابل اور باصلاحیت ہیں، ہم انہیں الگ نہیں کرتے،
یعنی
بیکنگ سے بزنس سنبھالنے تک یہ افراد تمام امور بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ یہ بیکری مقامی اور غیر ملکی افراد میں یکساں مقبول ہو چکی ہے۔
میں اس بیکری سے کبھی خریداری کرتی ہوں کیونکہ اس کا ذائقہ مجھے اپنے ملک بیلاروس کی یاد دلاتا ہے۔ مجھے یہ دکان بہت پسند ہے۔
قوت گویائی اور سماعت سے محروم 35 سالہ کردی نے یہاں بطور اسٹوڈنٹ آغاز کیا تھا، آج وہ 12 افراد کی نگرانی کر رہے ہیں۔
جب میں یہاں آیا تو مجھے صفائی پر لگا دیا گیا اور بیکنگ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا تھا، لیکن میں نے دیکھ دیکھ کر یہ کام خود ہی سیکھ لیا۔
کردی کے لیے یہ کام اپنے خاندان کو سہارا دینے کے لیے ایک ذریعہ معاش مہیا کرتا رہا ہے۔
ہمیں ابھی تک علی کا کوئی متبادل نہیں مل سکا جو ان کی طرح تنہا بیکری سنبھال سکے۔ اگر وہ بیمار ہوں یا کام چھوڑ کر چلے گئے تو ہمارے پاس ان جیسا کوئی اور موجود نہیں۔
شاید اس بیکری کی خاصیت یہاں کی بریڈز نہیں بلکہ یہاں کام کرنے والے خصوصی ضروریات کے حامل یہ افراد ہیں۔ جیسے سمیونی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
کاکروچ یعنی وہ لال بیگ جن کے نظر آنے سے اکثر خواتین کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، تاہم چین میں یہ کمائی کا بڑا ذریعہ ہے جہاں انہیں کچرے کو ٹھکانے لگانے سے لے کر ادویات کی تیاری میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کاکروچ فائدہ مند ہو سکتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں سبا شاہ خان کی رپورٹ۔
یہ کاروبار کمزور دل والوں کے لیے نہیں، لیکن ہر جگہ پائے جانے والے یہ لال بیگ اب چین میں اچھی کمائی کا ذریعہ ہیں۔ اس جگہ امریکن کاکروچ کی قسم کی افزائش کی جا رہی ہے، انہیں روایتی چینی ہیلتھ ٹونکس میں استعمال کیا جائے گا۔
افزائش نسل کے اس پورے مقام کو امریکی کاکروچوں کے ماحول کے مطابق بنایا گیا ہے۔ لال بیگ ایسی جگہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں بہت سے سوراخ اور شگاف ہوں، اسی لیے ہم نے یہ بنائے ہیں، ہم انہیں چپس کہتے ہیں۔ کاکروچ ان شگافوں سے بھری ہوئی جگہوں میں رہتے ہیں۔
کمپنی کے مطابق کاکروچوں کا عرق نکالا جاتا ہے اور پھر اسے میدے کے السر اور جلد کے زخموں کے علاج کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ خراب ہوئے کھانے کو جانوروں کو کھلانے پر پابندی لگنے کے بعد لال بیگوں کی اس پابندی کے توڑ کے طور پر افزائش کی جا رہی ہے، اور اب کھانے کا فضلہ لال بیگوں کو کھلایا جاتا ہے اور پھر یہ لال بیگ مویشیوں کو۔
پہلے تو یہ کہ کاکروچ باورچی خانے کے کچرے کو بہت جلد ٹھکانے لگا دیتے ہیں، مثلاً کھانے کے فضلے سے بھرا سیل یہ 2 گھنٹے میں چٹ کر جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ باورچی خانے کا کچرا ختم کر کے خود اعلیٰ درجے کی پروٹین خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کچرے کو کام میں آ سکنے والی اشیاء میں ڈھال لیا جائے۔
کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ لال بیگوں کی رسائی ان کے گھر تک ہو، یہی وجہ ہے کہ اس عمارت کو جیل کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس کے اطراف میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے جس میں کاکروچ کھانے والی مچھلیاں ہیں، تاکہ یہ مکوڑے یہاں سے بھاگ نہ سکیں۔ یہ بزنس مین پروٹین سے بھرپور کاکروچوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کے مطابق یہ کسی بھی کھانے کا بہترین حصہ ہے۔
لوگوں کو عجیب لگتا ہے کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پچھلا بزنس کیوں چھوڑا۔ میرے خیال میں اس کے بہت سے فائدے ہیں، اور یہ معاشرے کے لیے بھی اچھا ہے، اور پھر معاشی قدر بھی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی اس جانب راغب کروں اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔
اور حالانکہ انہیں انسان کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا چھوٹا سا یہ فارم زیادہ تر مویشی پالنے والے کسانوں کو کاکروچ بیچتا ہے۔ کیون اناک کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
برداشت نام ہے احترام کا، اپنے سے مختلف کو قبول کرنے کا اور یہ سمجھنے کا کہ تنوع تو ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ ہی جینا ہے. یہ سوچ نئی نہیں ہے. اقوام متحدہ سن 1996 سے ہر سال 16 نومبر کو عالمی یوم برداشت منا رہا ہے تاکہ عام لوگوں، حکومتوں اور اداروں کو ایسے طریقوں کے بارے میں سوچنے کا موقع دیا جائے جن سے متنوع معاشروں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے. امریکہ میں اس پیغام کو کلاس روم تک لے جا رہا ہے ایک جریدہ جس کا نام ہے ٹیچنگ ٹالرنس. اس کے ذریعے بچوں کو برداشت کا سبق کیسے پڑھایا جا رہا ہے یہ بتا رہی ہیں شہناز نفیس.
یہ ہے ایک امریکی اسکول کا کلاس روم جہاں مختلف ثقافتوں کی نمائندگی ایک متنوع امریکی معاشرے کی عکاس ہے. ٹیچر اس کلاس میں اسٹوڈینٹس کو ایک دوسرے کے عقائد اور شناخت کو تسلیم کرنے، اختلاف رائے کا احترام کرنے اور نسل پرستی، نفرت اور بے انصافی کے معاشرے پر منفی اثرات کے بارے میں بتا رہی ہیں.
بچے اس میگزین میں دیے گئے موضوعات کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ بہت متجسس ہیں اور ان موضوعات میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. اگر ہم اس عمر میں بچوں کو یہ چیزیں پڑھائیں گے تو یہی بچے مستقبل میں فیصلہ ساز، قوانین وضع کرنے اور اس کا نفاذ کرنے والے ہوں گے.
نوجوان نسل میں سماجی انصاف اور تعصب مخالف رویوں کے فروغ پر زور دینے والی یہ کوشش صرف اس میگزین تک محدود نہیں. اس کوشش کا بڑا حصہ اساتذہ کی مختلف طریقوں سے ایسی مفت تربیت کے لیے وقف ہے جس کے ذریعے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو ایک متنوع معاشرے کا فعال حصہ بنانے کی رہنمائی کر سکیں.
Help the next generation.
ہمارا فوکس آئندہ کی نسل پر ہے کیونکہ یہاں کئی گھروں میں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ کم تر تو بعض لوگ بالا تر ہیں اور یہ سب بچوں کے اندر نفرت کو جنم دیتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں اسکول میں تربیت انسان میں برداشت کا رویہ پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے.
ٹیچنگ ٹالرنس کی مینیجنگ ایڈیٹر مونیٹا بیل کہتی ہیں کہ 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد امریکی اسٹوڈینٹس کی بڑی تعداد کے رویوں میں منفی تبدیلی کی شکایات سامنے آئیں.
Anti-immigrant attitudes that students are exhibiting.
جب انہیں اپنا کوئی کلاس فیلو تارک کے وطن نظر آتا ہے تو وہ انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اقلیتی برادری کے بچوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. اسکول ڈیسک، لاکرز اور دیواروں پر نسل پرستانہ اور متعصبانہ جملے لکھے جاتے ہیں. مسلمان طلبہ کے خلاف کافی نفرت موجود ہے. کسی سے اس لیے ڈرنا کہ وہ مسلمان ہے غلط ہے اور یہ سب عدم برداشت کا رویہ ظاہر کرتا ہے.
ٹیچنگ ٹالرنس میگزین کی کلاس رومس میں دکھائی جانے والی دو ڈاکومینٹریز کو آسکر ایوارڈز اور فرینڈ آف یو این یعنی اقوام متحدہ کے دوست کے اعزاز سے نوازا جا چکا ہے.
ہم طلبہ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. کسی زیادتی پر خاموش رہنا برداشت نہیں. امریکی تاریخ میں احتجاج کے ذریعے معاشرے میں لانے والی تبدیلیوں پر ہمارے میگزین میں کہانیاں اور کلاس رومز کے لیے بنائی گئی ڈاکومنٹریز اس کی ایک مثال ہے.
چیریٹی پر چلنے والا ٹیچنگ ٹالرنس میگزین 1991 میں اس وقت قائم ہوا تھا جب امریکہ میں نفرت پر مبنی جرائم عام تھے. ٹیچنگ ٹالرنس میگزین کے لیے لکھنے والے عام امریکی شہری ہیں جن کی تحریریں باہمی رواداری، برداشت اور احترام سے متعلق شعور پیدا کرنے کی عکاس ہوتی ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے سال 2018 کے دوران نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے جرائم کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں. اس کے مطابق 11 ستمبر کے حملوں کے بعد آج امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر قتل کی وارداتوں اور تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات ریکارڈ سطح پر ہیں. اور جب کسی کمیونٹی میں نفرت کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو خوف، غم، غصہ قدرتی رد عمل ہوتا ہے. پاکستان میں نفرت انگیز بیانات اور اشتعال انگیزی کے خلاف قوانین موجود ہیں، پھر بھی مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو نشانہ بنانے کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. وہ کیا سوچ ہے جو ایسے رویوں کو جنم دیتی ہے؟ اس حوالے سے ملتے ہیں کراچی کی کلپنا دیوی سے جو کہ ایک پاکستانی ہندو وکیل ہیں اور جو مشتعل ہجوم کا نشانہ بننے سے بال بال بچیں. اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
بابا اور میں بہت روئے تھے اس دن اور بابا مجھے بولنے لگے کہ کلپنا یہاں سے نکل جاؤ، مجھے پتہ نہیں کیسے یہاں پر برداشت کیا جا رہا ہے، تم نکل جاؤ. تو میں نے بابا کو یہی کہا کہ بابا آپ مجھے کہہ رہے ہو، وہ بھی مجھے.
कल्पना देवी जो पेशे के लिहाज से तो सरकारी वकील है लेकिन सामाजिक तौर पर भी एक फाल कारकुन। मार्च 2014 में जब लाड़काना के धर्मशाला मंदिर पर हमला किया गया तो इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई।
1500 के करीब लोग थे और उन्होंने जो है धर्मशाला पे अटैक किया, वो जली और उसके साथ ही हमारा शिवाला है, मंदिर है, उसमें वो लोग आए, वो शिवालय की मूर्तियां थी, उसको डैमेज किया गया। रात का टाइम था, अंधेरा था, मेरे घर पे जब वो मोब आया तो मेरा घर जो है फर्स्ट फ्लोर से मैं देख रही थी, तो वो लोग उनके हाथों में माचिस थे, कैरोसिन थी, पेट्रोल था, इसको जलाओ, ये मैं ऊपर से देख रही थी।
कल्पना के मुताबिक इन्हें इस वाकये का दुख जिंदगी भर रहेगा, जब इन्हें लम्हों में अपनी ही धरती से बेगाना करने की कोशिश की गई।
वो जो टाइम था वो बड़ा मतलब पेनफुल है, लेकिन ये जो उन्होंने कॉल मुझे बुलाया ना कि ये हिंदू है, ये वायाणी है, मुझे ये बड़ा दुख होता है। मेरा हक भी तो मेरे मुल्क पे उतना ही है और मैं कहीं बाहर से तो आई नहीं हूँ, मैं तो नस्लों से जन्मों से वहाँ पर हूँ, तो ये एक लम्हे में महरम से मुजरिम जैसे बन जाता है बंदा, एक नुक्ते की उससे हम मुजरिम बन गए।
मुआशरे में बर्दाश्त, रवादारी और इख्तिलाफ राय के एहतराम जैसे इकदार के फरोग के लिए जहां कवानीन और स्कूलों के निसाब में तब्दीलियों को ज़रूरी समझा जा रहा है, वहीं माहिरीन तफरीक को जन्म देने वाले हालात बदलने की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं।
बुनियादी तौर पर हमारे मुआशरे में महरूमियाँ तो हैं, मायूसियाँ तो हैं, लोग मुख्तलिफ तरह की मसाइब और आलाम का शिकार तो हैं, तो ये कैफियात और अहवाल इंसान को एक रद्द अमल पर उकसाते हैं, उसको कुछ लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं।
पाकिस्तान में नफरत पर मबनी बयानात और दीगर जराइम के खिलाफ कानून तो मौजूद हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इनका सब पर यकसां इत्तलाक जरूरी है ताकि मुआशरे का कोई हलका किसी दूसरे को निशाना बनाने से पहले अंजाम की सोचे। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
अदम बर्दाश्त के बढ़ते रुझान का आर्ट के ज़रिए मुकाबला किया जा सकता है। पाकिस्तान में रफ़ी पीर थिएटर पुतली तमाशे के ज़रिए बच्चों को साल हा साल से एहतराम और मोहब्बत का दर्स दे रहा है। लाहौर से समन खान की रिपोर्ट।
लाहौर में कायम रफ़ी पीर थिएटर पाकिस्तान भर के बच्चों में पुतली तमाशा के खेल की मकबूलियत बरकरार रखने के लिए पहचाना जाता है। इनकी बेशतर कहानियां खेल ही खेल में देखने वालों को कोई सबक सिखा जाती हैं। खासकर बच्चों के लिए तैयार की गई कहानियों में इखलाकियात और बर्दाश्त का पहलू दिखाई देता है। इनमें मुख्तलिफ रंगो नस्ल की पुतलियों के जरिए उन्हें दूसरे लसानी और मजहबी ग्रोहों को सुनने और समझने की ज़रूरत का शऊर दिया जाता है।
आजकल वैसे ही मुझे थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है।
हम बच्चों के साथ स्टेज पे जब हम उनसे बात करते हैं टॉलरेंस की, जब हम उनसे बात करते हैं गुस्से की, तो वो चुप करके सुनते हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा है, उन्होंने टीचर में भी गुस्सा देखा है और उन्होंने अपने पेरेंट्स में भी गुस्सा देखा है। कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए भी देखा है, हम वो भी दिखाते हैं, उसका सदबाव भी करते हैं।
गैलप की आलमी जज्बात 2019 के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इन ममालिक के फहरिस्त में 10वें नंबर पर है जहां लोगों में गुस्सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जहां मुआशी नासूदगी, समाजी नाइंसाफी और अदम तहफ़ पर मबनी हालात इस गुस्से में इजाफे का सबब बनते हैं, वहीं इसकी एक बड़ी वजह मुआशरती अदम बर्दाश्त के रवैये भी हैं। इस सूरत हाल में बेहतरी लाने की ज़रूरत रफ़ी पीर थिएटर ने बहुत पहले महसूस करना शुरू कर दी थी।
एक नेगेटिव कैरेक्टर है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, और पॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है उसमें तमाम तर खूबियाँ डाली जाती थी, तो उसके अंदर टॉलरेंस भी शामिल होती थी। तो नानियों दादियों का जब सिस्टम ख़त्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादातर बच्चे टीवी पे चले गए, तो उनको तो फॉरेन स्टोरीज़ या फॉरेन चीज़ें मिली। सुबह से शाम तक आप टीवी ऑन करें, ना बच्चों के लिए कोई शो है, ना नौजवानों के लिए कोई शो है, क्या हो रहा है, एक रस्सा कशी और आपस में झगड़ा हो रहा है सियासतदानों का, तो टॉलरेंस कहाँ रहेगी।
रफ़ी पीर थिएटर के तख्लीककारों की राय में मुसव्वरी, अदाकारी और मौसीकी जैसे आर्ट के मुख्तलिफ शोबों को फ़रोग देने की ज़रूरत है, क्योंकि तख़य्युलाती दुनिया वसी होने पर आप कुदरत से जा मिलते हैं और तब मालूम होता है कि दूसरे इंसानों से हुस्ने सलूक से कैसे पेश आना है।
ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई क्लासिकल सुनना चाहता है, कोई कव्वाली सुनना चाहता है रिलैक्स होने के लिए, आई थिंक children need that. Because we are in a static world with all the best things in the world, but all the digital world has created distance.
سالانہ 20,000 سے زائد بچے رفی پیر تھیٹر کا مفت دورہ کرتے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بنے پتلی گھر میں پاکستان، چین، افریقہ سمیت دنیا کے 35 ممالک کی ثقافت، رنگ و نسل کو بیان کرتی پتلیاں ڈسپلے کی گئی ہیں تاکہ بچوں میں ایک دوسرے کو اپنانے کی عادت پیدا ہو۔ صحت مندانہ تفریح فراہم کر کے معاشرے کو بہتر انداز میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ رفی پیر تھیٹر آئندہ منصوبوں میں اپنے کردار اور کہانیاں مدرسے کے بچوں تک لے کر جانے کا خواہاں ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کو نیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا ہے۔ جنرل ندیم رضا رواں ماہ کی 27 تاریخ کو اپنے پیش رو جنرل زبیر محمود حیات کی مدت ملازمت مکمل ہونے پر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن 19 اگست کو جاری کر دیا گیا تھا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کے معاملے پر وزارت دفاع نے سمری وزیر اعظم آفس کو ارسال کی تھی، جس میں چار سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل کے نام تجویز کیے گئے تھے۔ ان چار ناموں میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز ستار، لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا، لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز اور لیفٹیننٹ جنرل نعیم اشرف کے نام شامل تھے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا کو نیا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیا۔ جنرل ندیم رضا 27 نومبر کو اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جنرل ندیم رضا نے انفینٹری کی 10 سندھ ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے دور ملازمت میں وہ اہم پوسٹوں پر تعینات رہے، جن میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ اور جنوبی وزیرستان میں انفینٹری ڈویژن کی کمان شامل ہے۔ جنرل ندیم رضا کو دسمبر 2016 میں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا گیا، جس کے بعد اگست 2018 سے وہ جی ایچ کیو میں چیف آف جنرل اسٹاف کے اہم عہدے پر ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ چیف آف اسٹاف کا عہدہ فوج میں اہم ترین عہدہ سمجھا جاتا ہے اور اس پوسٹ پر عام طور پر آرمی چیف کے بااعتماد جنرل کو ہی تعینات کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 16 سالوں کے دوران چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی میں سے 10 افسران چیف آف جنرل اسٹاف کے عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات 27 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے نئے تعینات ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا نے ملاقات بھی کی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق پاکستان میں 10 سے 12 لاکھ بچے گھروں سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے دوست فاؤنڈیشن کے مطابق صرف پشاور میں 12,000 بچے سڑکوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ زمنگ کور نامی ادارہ ایسے ہی بچوں کو تعلیم و تربیت دے کر ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔
یہ ہے اسٹریٹ چلڈرن یا سڑکوں پر رہنے والوں کے لیے بنایا گیا ادارہ زمنگ کور، یعنی ہمارا گھر۔
مجھے چاچو نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، یہ یتیموں کا مدرسہ ہے، ادھر آپ بہت افسر بن جاؤ گے، پھر ماں باپ کا نام روشن کرو گے۔ تمہیں اس لیے
2015 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ بے گھر بچوں کو تعلیم، رہائش اور صحت کی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اس وقت یہاں 300 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ مزید 700 کی گنجائش موجود ہے۔
یہ کمپیوٹر لیب ہے، اس میں ہمیں کمپیوٹر سکھاتا ہے، اور وہاں پر لینگویج لیب ہے، وہاں پر ہم لینگویج سیکھتے ہیں، انگلش۔
بچوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی دوست فاؤنڈیشن کے مطابق خیبر پختونخوا میں دو دہائی سے جاری دہشت گردی کی وجہ سے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسٹریٹ چلڈرن کی تعداد میں 60% اضافہ ہوا ہے۔
جن ایریاز میں آپریشنز ہو چکا ہے، جہاں دہشت گردی یا سیکیورٹی کے مسائل تھے، اور بہت سارے مطلب والدین وفات پا چکے ہیں، یا مطلب ایسے بچے ہیں جو مسنگ، جن کے پیرنٹس ہیں، کچھ مطلب یہ کہ ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، تو مختلف وہ خیبر پختونخوا کے مختلف وہ ڈسٹرکٹس میں ہمیں چاہیے کہ اس قسم کے اداروں کو قائم کریں۔
یہاں 5 سے 12 سال تک کی عمر کے بچے موجود ہیں، ان میں کئی نشے کے عادی ہیں یا جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار رہ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کا یہاں نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے۔
پہلے وہ
پہلے کے چند دن ہمارے ساتھ گزارتے ہیں. ہم ان کو یہاں پہ ان کے جو پرابلمس ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ایز یو نو کہ یہ اسٹریٹ چلڈرنس ہیں اور یہ اسٹریٹ سے آئے ہیں, سو ان کو اس قابل بنانا کہ انہوں نے جو ہے وہ کلاس روم کیسے اٹینڈ کرنا ہے اور کلاس روم کا ایٹموسفیئر کیسا ہوتا ہے, وہ سب ہم ان کو بتاتے ہیں.
یہاں حال ہی میں امریکی این جی او اسپارک آف ہوپ کے تعاون سے آئی ٹی لیب اور انگلش لینگویج سینٹر کی بنیاد رکھی گئی.
یہاں پہ اسٹریٹ چلڈرن کو میں انگلش پڑھانا سکھا رہی ہوں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی لائک وی وانٹ دیم ٹو لرن انگلش, لیکن بہت ہی فرینڈلی ماحول میں, اینڈ دے ہیو ٹو بی ان ٹچ وتھ ٹیکنالوجی, اسی لیے یہ لیب انٹروڈیوس کروایا ہے.
زمین کور کی چھت تلے رہنے والے بچے ایک بہتر مستقبل کی امید کر سکتے ہیں, مگر اس کی دیواروں سے باہر خیبر پختونخوا میں چھت, تعلیم اور صحت جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہزاروں بچے اب بھی توجہ کے منتظر ہیں. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا. چند روز پہلے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دعویٰ کیا کہ داعش کو شکست دے دی گئی ہے اور اس گروہ کے 600 جنگجوؤں نے اپنے آپ کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے. تاہم چند امریکی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں داعش کا خطرہ اب بھی موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کے القاعدہ اور طالبان کے ساتھ کسی باقاعدہ اتحاد کے چانسز کم ہیں, لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ تنظیمیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کسی سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کریں. تفصیلات ندیم یعقوب کی رپورٹ میں.
گزشتہ ماہ امریکی فورسز نے داعش کے سربراہ کو ہلاک کر دیا.
The monstrous animal known as al-Baghdadi is dead.
القاعدہ کا زور ٹوٹنے کے بعد حالیہ کچھ برسوں میں البغدادی کی تنظیم عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن کر ابھری ہے. ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے باوجود کچھ تجزیہ کار دولت اسلامیہ کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں.
کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ ہم نے شام اور عراق میں داعش کو شکست دے دی ہے غلط ہوگا. ہم نے اتحادیوں کی مدد سے گزشتہ 5 برسوں میں شام اور عراق میں داعش کو زبردست نقصان پہنچایا ہے, مگر اس کے ہزاروں جنگجو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. القاعدہ جب دنیا کی خطرناک دہشت گرد تنظیم تصور کی جاتی تھی, اس کے مقابلے میں جب سے داعش قائم ہوئی ہے اس کا عالمی نیٹورک القاعدہ سے کہیں زیادہ منظم اور مؤثر ہے. دولت اسلامیہ جس طرح اپنے سفر پر گامزن ہے, یہ عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے.
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ شام اور عراق میں خلافت کے خاتمے کے بعد ایک خطہ جہاں داعش زیادہ مضبوط اور مؤثر ہو سکتی ہے وہ افغانستان ہے. ان خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ طالبان سے منسلک وہ عناصر جو افغان امن مذاکرات سے ناخوش ہیں وہ دولت اسلامیہ سے مل سکتے ہیں.
خطے میں داعش خراسان سے نمٹنا بہت اہم ہے. ان دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک حل تو ہے نہیں, اس لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے, چاہے یہ شام یا عراق میں ہو یا پھر افغانستان میں. داعش خراسان ایک خطرہ ہے اور ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے. یہ لوگ دیہی علاقوں میں محرومی کا شکار آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں داعش کے دوبارہ متحد اور مضبوط ہونے پر فکر مند ہوں.
داعش, القاعدہ اور طالبان کے علاوہ بھی کئی عسکریت پسند گروہ افغانستان اور پاکستان میں متحرک ہیں, جس کی وجہ سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے لیے وہاں اسلامی عسکریت پسندوں کو ریکروٹ کرنا قدرے آسان ہے. نظریاتی طور پر مختلف ہونے کے باوجود کیا القاعدہ اور داعش کے درمیان کسی طرح کا اتحاد ممکن ہے؟
میرا خیال ہے کہ اسٹریٹیجکلی القاعدہ اور داعش کے درمیان اتحاد ناممکن لگتا ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے. تاہم عسکری لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کو گنجائش دے سکتے ہیں, یا کم از کم ایک دوسرے کے راستے میں حائل نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں, یا محدود سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے جو سب کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے.
اسی لیے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل جوزف ووٹیل سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن مذاکرات اور مصالحتی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہ خطے کو مزید غیر مستحکم نہ کر سکے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی سیاست میں اختلافات عروج پر ہیں,
لیکن ایک موضوع جس پر ایوان کی دونوں سیاسی جماعتیں متفق ہیں وہ ہے جانوروں کے حقوق کا تحفظ۔ امریکی سینٹ نے جانوروں پر ظلم کو وفاقی جرم قرار دینے کا بل منظور کیا ہے جس کی تمام ارکان نے حمایت کی ہے۔ یہ ملک کی تاریخ میں جانوروں سے متعلق اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے۔ مزید تفصیلات اسد اللہ خالد کی اس رپورٹ میں۔
امریکی سینٹ میں منظور کیے جانے والے اس بل کی وجہ سے اب جانوروں پر ظلم وفاقی جرم بن گیا ہے، جس کے تحت جرمانہ اور 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک وفاقی قانون کے تحت صرف جانوروں کو لڑوانا اس صورت میں ممنوع تھا کہ اگر ان کے ساتھ کی جانے والی مجرمانہ صفاقی کی ویڈیو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی غرض سے ریکارڈ کی گئی ہو، لیکن اس سے پہلے جانوروں پر تشدد کے عمل کو حقیقی معنوں میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ تمام 50 ریاستوں میں جانوروں پر مظالم کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ایک مکمل وفاقی قانون جو تمام ریاستوں میں یکساں طور پر لاگو ہو پہلی بار تشکیل دیا گیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے حامیوں نے، جن میں ہیومن ریسکیو الائنس بھی شامل ہے جو امریکہ میں جانوروں کے حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔
پیکٹ ایکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ اختیارات دیتا ہے جس سے وہ جانوروں کے خلاف بہیمانہ مظالم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈی سی میں اکثر اوقات اس قسم کے مقدمات ریاستوں کے درمیان تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ورجینیا اور میریلینڈ کی سرحد پر واقع ہیں۔ ہمارے افسران ہر سال جانوروں سے متعلق ہزاروں کیسز کی تفتیش کرتے ہیں، اور ہم نے ایسے مقدمات بھی دیکھے ہیں کہ اگر یہ قانون پہلے بنتا تو ہم انصاف کے تقاضے پورے کر پاتے۔
اس نئے اقدام کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل جس سے ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، خشکی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو اگر کچلا، جلایا، ڈبویا یا گھونٹ کر مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو مجرمانہ کارروائی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن ہوگی۔ ایف بی آئی کے مطابق جانوروں پر ظلم اور انسانوں کے ساتھ پرتشدد جرائم میں ربط ہے۔ 2016 سے ایف بی آئی نے جانوروں کے خلاف جرائم کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا، اور ہیومن ریسکیو الائنس کے مطابق ہر سال ایسے ہزاروں مظالم ہوتے ہیں، لیکن اس بل سے ہر کوئی خوش نہیں۔ کچھ کے خیال میں اس بل میں جھول ہیں جن کو مجرمان استعمال کر سکتے ہیں۔
مجھے جو چیز مایوس کرتی ہے وہ یہ کہ کھیتی باڑی، شکار، خوراک کے لیے جانوروں کو مارنے والوں کو استثنا حاصل ہے۔
اگلا قدم ہوگا کہ صدر ٹرمپ پیکٹ ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دیں گے۔ میکسیم مسکلکوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایسا ریسٹورنٹ ہے جہاں صرف $3 میں کھانا ملتا ہے، اور اس سے صرف خریدنے والے کا ہی پیٹ نہیں بھرتا بلکہ یہ ہزاروں میل دور رہنے والے پناہ گزین کی بھوک بھی مٹاتا ہے۔ فلافل انک نامی ریسٹورنٹ کا آغاز صرف 2 سال پہلے ہوا، اور آج دنیا بھر میں اس کی شاخیں ہیں۔ ہمارے ساتھی عمران جدون بتا رہے ہیں کہ پناہ گزینوں کی مدد کے خیال سے کھولے جانے والا یہ ریسٹورنٹ کتنی تیزی سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔
واشنگٹن ڈی سی کے جورج ٹاؤن میں واقع فلافل انک ریسٹورانٹ 2 سال سے اپنے کسٹمرز کو میڈیٹرینین اور مشرق وسطی علاقے کی خاص ڈش فلافل سمیت دوسرے کھانے پیش کر رہا ہے۔ احمد اشکار اس بزنس کے بانی ہیں۔ 2017 میں ایک معمولی سے ڈھابے سے اس کاروبار کا آغاز کرنے کے بعد احمد اشکار نے دنیا بھر میں اس طرح کے 20 سے زیادہ ریسٹورانٹس قائم کیے۔
Our recipes at Falafel Inc. They're trade secrets. They're all my grandma, my tata's recipes.
اشکار اس بزنس کے ذریعے اپنی دادی کے کھانوں کی مزیدار ترکیبوں کو استعمال کرتے ہوئے مہاجرین کی زندگیوں پر ایک اچھا اثر قائم کرنا چاہتے تھے۔
So with every meal anyone purchases at Falafel Inc.
Falafel Inc. میں جب بھی کوئی کھانا خریدتا ہے تو اس کے بدلے ہم بھوکے اور ضرورت مند افراد کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آغاز سے لے کر اب تک ہم تقریباً 2.5 لاکھ مہاجرین اور ایسے افراد کو کھانا کھلا چکے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔
بھوکوں کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ احمد نے کئی مہاجرین کو اپنے ہم ملازمت بھی مہیا کی ہے۔ امید بھی انہی میں سے ایک ہے اور فلافل انک میں کیشیئر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ امید کو فلافل انک کا ایک حصہ ہونے پر فخر ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ اپنے جیسے افراد کی مدد کریں۔
جب بھی آپ اس دکان میں کچھ خریدتے ہیں تو دنیا میں رہنے والے مہاجرین کی اس سے مدد ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک اچھا کام ہے۔ میں اسے کرنا چاہتا ہوں اور اس ٹیم کا حصہ بنے رہنا چاہتا ہوں۔
یہاں تیار کیے جانے والے فلافل لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو روزانہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کچھ یہاں صرف کھانے کا مزہ لینے آتے ہیں، جبکہ دیگر فلافل انک کے مقصد کو پورا کرنے میں ان کے مدد کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔
یہ بہت ہی اچھا کھانا ہے۔ میں لوگوں سے کہوں گی کہ زعتر فرائز ضرور کھائیں۔ فرائز اور فلافل بہت مزیدار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آتی ہوں۔
ہم
شاید یہاں نہ آتے اگر اس جگہ کے پیچھے اتنا بڑا سماجی مقصد نہ ہوتا. وہ بہت سے طریقوں سے مہاجرین کے موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں اور اپنی کمائی کا ایک حصہ انہیں پہنچاتے ہیں.
فلافل انک نامی اس دکان کے ڈیزائن کے پیچھے بھی ایک ایسی کہانی ہے جو یہاں آنے والوں کی توجہ کا باعث بنتی ہے.
All of our stores at Falafel Inc are designed to look like refugee camps.
ہمارے فلافل انک کے تمام سٹورز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ مہاجر کیمپس کی طرح نظر آئیں, کیونکہ جب آپ کسی بھی مہاجر کیمپ میں جاتے ہیں جیسے کہ اردن یا یونان کے مہاجر کیمپس, تو آپ کو فلافل کے ٹھیلے وہاں دکھائی دیتے ہیں. یہ ٹھیلے لکڑی اور الومینیم سے بنے اور فلافل تلنے کے لیے استعمال ہونے والی ایک کڑاہی پر مشتمل ہوتے ہیں.
احمد کا گول ہے کہ وہ اپنے ریسٹورانٹس کو مزید وسعت دیتے ہوئے ایک ایسی عالمی برادری تشکیل دیں جو ان کی طرح سوچتی ہو, تاکہ وہ ہر سال 10 لاکھ مہاجرین کی مدد کر سکیں. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.